جمعہ 15 مئی کے سہربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. ضرب عزم بھی جاری, نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے دعوے بھی, مگر پشاور آرمی پبلک اسکول میں ہلاک ہونے والے ایک بچے کے باپ نے کہا,
ہم صرف میڈیا کے تھرو سنتے آ رہے ہیں کہ ادھر ایکشن ہوا, ادھر ایکشن ہوا, دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ابھی تک لوگ ڈر رہے ہیں, بالکل اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوج کے مطابق شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی گئی ہے, اور اس کاروائی میں غیر ملکی افراد سمیت کم سے کم 15 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ کاروائی شیوال کے علاقے اڑکے منڈی اور شاہو خیل کے علاقوں میں کی گئی. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ کاروائی میں پاکستان فضائیہ کے طیاروں نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں اور مشتبہ مقامات پر بمباری کی ہے. ادھر خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں سیکیورٹی اہلکاروں نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق علاقہ حوید میں 2 افراد پل کے نیچے دھماکہ خیز مواد نصب کر رہے تھے. دونوں افراد کے پاس بال بیئرنگ, بارود اور ریموٹ کنٹرول تھے.
ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کلات کے علاقے جوہان میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران 13 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ہلاک ہونے والوں میں کالادم عسکریت پسند تنظیم کا ایک مقامی کمانڈر بھی شامل ہے. صوبہ بلوچستان ہی کے دارالحکومت کوئٹہ میں تیزاب پھینکنے کے ایک واقعے میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی 2 لڑکیاں زخمی ہو گئی ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
مقامی پولیس کے اہلکار کے مطابق دونوں لڑکیاں کاسی روڈ سے گزر رہی تھیں, جہاں نامعلوم افراد ان پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گئے. لڑکیوں کی شناخت انا اور رمشا کے ناموں سے ہوئی ہے. تیزاب کے باعث لڑکیوں کے چہرے, ہاتھ اور پیر زخمی ہوئے. زخمی ہونے والی دونوں لڑکیوں کو علاج کے لیے بولا میڈیکل کمپلیکس اسپتال منتقل کر دیا گیا. سی سی پی او کوئٹہ عبدالرزاق چیما کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے تفتیش جاری ہے.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور چینی وزیراعظم لی کئی چیانگ نے سرحدی تنازعات کا متفقہ حل ڈھونڈنے پر اتفاق کیا ہے. مسٹر مودی چین کے 3 روزہ دورے پر ہیں, جس میں دونوں ممالک کے درمیان $10 ارب کے 24 معاہدے بھی طے پائے ہیں. مسٹر مودی نے آج اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کی, جنہوں نے باہمی اعتماد کی مضبوطی پر زور دیا. ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں مسٹر مودی نے بتایا, کہہ رہے ہیں سرحدی معاملے پر ہمارے درمیان ایک منصفانہ, معقول اور باہمی طور پر قابل قبول حل ڈھونڈنے پر اتفاق ہوا ہے. ہم دونوں ہی نے سرحدی علاقوں میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کی تمام تر کوششیں کرنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. یہ تھے مسٹر مودی کے الفاظ. اقوام متحدہ نے انڈونیشیا, تھائی لینڈ اور ملائیشیا سے اپیل کی ہے کہ ان کے ساحل تک پہنچنے والی غیر قانونی تارکین وطن کی کشتیوں کو واپس سمندر میں نہ دھکیلا جائے. آصف فاروقی.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر زید راد الحسین کا کہنا ہے کہ تارکین وطن سے متعلق ان ممالک کی پالیسی ہولناک ہے, کیونکہ اس وقت زندگیوں کو بچانا بہت اہم ہے. لگ بھگ 800 بنگلہ دیشی اور برمی تارکین وطن مقامی مچھیروں کی مدد سے آج انڈونیشیا کے ساحل تک پہنچے ہیں, جبکہ اندازاً 6,000 افراد ابھی بھی سمندر میں موجود ہیں, جنہیں تھائی لینڈ, ملیشیا اور انڈونیشیا اپنی سرزمین پر جگہ دینے سے ہچکچا رہے ہیں.
اقوام متحدہ نے سعودی اتحاد پر زور دیا ہے کہ انہوں نے یمن میں درآمدی سامان کے معائنے کا جو طریقہ کار لاگو کر رکھا ہے اس میں نرمی کی جائے. سعودی عرب پوری کوشش کر رہا ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں تک اسلحہ نہ پہنچ پائے, لیکن اقوام متحدہ کے ایک اعلی اہلکار کا کہنا ہے کہ یمن میں تجارتی اور امدادی سامان کی درآمدات کو آسان رسائی دی جانی چاہیے. عراق سے اطلاعات ہیں کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے رمادی شہر میں پولیس اور اہم سرکاری دفاتر پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. جنگجوؤں نے راستے کی رکاوٹیں ہٹانے کے لیے خودکش کار بمباروں کا استعمال کیا. یہاں مساجد کے لاؤڈ اسپیکرز پر فتح کا اعلان کیا جا رہا ہے, جبکہ پولیس ہیڈ کوارٹرز پر تنظیم کا کالا پرچم لہرا دیا گیا ہے. برونڈی کے صدر پیئر این کورنزیزا واپس دارالحکومت بجمبورا پہنچ گئے ہیں, لیکن شہر میں ان کے خلاف مزید احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ فوجی بغاوت کی کوشش کے مبینہ رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, مگر صدارتی ترجمان کہتے ہیں کہ بغاوت کی قیادت کرنے والے فوجی جرنیل کو ابھی بھی تلاش کیا جا رہا ہے. تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ بڑھاپے میں روزانہ ورزش کا زندگی پر اتنا ہی زبردست اثر ہوتا ہے جتنا سگریٹ نوشی ترک کرنے کا. تفصیل سنیے احمد رضا سے.
ناروے میں ہونے والی اس تحقیق میں 5,700 ضعیف العمر افراد کے معمولات کا تجزیہ کیا گیا، جس سے پتا چلا کہ ان میں سے وہ لوگ جو ہفتے میں کم سے کم 3 گھنٹے ورزش کرتے ہیں، ورزش نہ کرنے والے اپنے ہم عمر لوگوں سے قریباً 5 سال زیادہ جیتے ہیں. تحقیق کاروں نے زور دیا ہے کہ اس حوصلہ افزا نتیجے کی بنیاد پر بوڑھے افراد میں ورزش کی حوصلہ افزائی کے لیے مہم چلائی جائے. تحقیق سے یہ بھی پتا چلا کہ ہلکی اور سخت دونوں طرح کی ہی ورزش عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہی ہیں. آج کا سیربین کا بڑا موضوع اور میں فوری طور پر اسی کی طرف چلتا ہوں کہ پاکستان کے قبائلی علاقے شماری وزیرستان ایجنسی میں ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے جیٹ طیاروں نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جس میں کم سے کم 5 شدت پسند ہلاک اور 11 زخمی ہوئے. یہ سب کاروائیاں اس وقت ہو رہی ہیں جب شدت پسندوں کے بھی حملے مختلف پاکستان کے شہروں میں جاری ہیں. پشاور سے تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان.
یہ کاروائی شیوال کے علاقوں وڑوکے منڈی اور شاہوخیل کے علاقوں میں کی گئی. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ اس کاروائی میں پاکستان فضائیہ کے طیاروں نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں اور مشتبہ مقامات پر بمباری کی ہے. شیوال کے علاقے میں گھنے جنگلات ہیں اور سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشن کے بعد بیشتر شدت پسند اسی علاقے میں روپوش ہو گئے ہیں. ادھر خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں سیکیورٹی اہلکاروں نے 2 افراد کو دھماکہ خیز مواد نصب کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آج صبح علاقہ ہویت میں 2 افراد پل کے نیچے دھماکہ خیز مواد نصب کر رہے تھے. دونوں افراد کے پاس بال بیئرنگ، بارود اور ریموٹ کنٹرول تھے. گرفتار افراد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. ضلع بنو شمالی وزیرستان ایجنسی کی سرحد کے قریب واقع ہے. شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشن ضرب عزب جاری ہے، جس میں اب تک سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 1500 سے زیادہ شدت پسند مارے جا چکے ہیں. آپریشن ضرب عزب گزشتہ سال جون میں شروع کیا گیا تھا اور اب اسے 1 سال مکمل ہونے کو ہے. دیگر قبائلی علاقوں میں اس سے پہلے فوجی آپریشن کیے گئے تھے، لیکن ملک میں اب تک مکمل امن قائم نہیں ہو سکا. پشاور، کراچی، شکارپور اور دیگر علاقوں میں تشدد کے بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں. 2 روز پہلے جنوبی وزیرستان کی تحصیل تیارزہ میں شدت پسندوں نے زیارت گئی کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی 2 چوکیوں پر چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا، جس کے بعد فورسز نے جوابی کاروائی کی تھی. اس جھڑپ میں ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے تھے. جوابی کاروائی میں 6 شدت پسند مارے گئے اور 7 زخمی ہو گئے تھے. پشاور میں گزشتہ روز ایک ASI کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا، جبکہ حیات آباد میں پولیس نے چھاپے کے دوران فائرنگ میں 2 شدت پسندوں کو ہلاک اور 2 کو گرفتار کر لیا تھا. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
اور کراچی میں فائرنگ کے واقعے میں حیدرآباد جیل کے سابق سپرنٹینڈنٹ اعجاز حیدر ہلاک ہو گئے ہیں. دوسری جانب پولیس نے اسماعیلی برادری کی بس پر حملے کا مقدمہ نامعلوم افراد پر دائر کیا ہے، جبکہ رینجرز نے 150 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
SSP اعجاز حیدر کی ہلاکت کا واقعہ گلستان جوہر کے علاقے پہلوان گھوٹ میں آج دوپہر 12 بجے کے قریب پیش آیا. SSP پیر محمد شاہ نے BBC کو بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم شخص نے اعجاز حیدر پر فائرنگ کی، جس میں وہ ہلاک ہو گئے.
گاڑی میں جو ان کے ساتھ لیڈیز ساتھ سوار ہیں ان کی تفتیش انتہائی لازمی ہے، کیونکہ ان کا کوئی ڈائریکٹ تعلق ان کے ساتھ ہے نہیں. ان کی جو فیملی ہے وہ اپنے گھر پر ہی تھی اور بیٹا ابھی آیا ہے ہاسپٹل میں، اس نے ہمیں کافی چیزیں بتائی ہیں. تو یہ جو رخ ہے نا، وہ آپ اس کو آپ نجی طور پر اس کا پرسنل لائف کا کوئی پرابلم ہے.
واضح ہے کہ امریکی صحافی ڈینیل پرک کیس میں سزا یافتہ شیخ عمر کو جب مقدمے کی سماعت سے قبل سینٹرل جیل حیدرآباد منتقل کیا گیا تو اعجاز حیدر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے۔ دو ماہ قبل شیخ عمر کے ساتھی قاری ہاشم کی عدالت کے حکم پر رہائی ہوئی تھی، جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے۔ قاری ہاشم کے بھائی نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں اس وقت کے جیلر اعجاز حیدر کو بھی فریق بنایا گیا تھا۔ دوسری جانب کراچی پولیس نے اسماعیلی برادری کی بس پر حملے کا مقدمہ نامعلوم افراد پر دائر کیا ہے۔ سچل تھانے پر واقعے کے دو روز بعد سرکاری مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا، جس کے بعد ایف آئی آر کو تفتیش کے لیے سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ حملے کے متعلق ٹیلی فون کالز کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب رینجرز نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 150 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ رینجرز ترجمان کے مطابق یہ گرفتاریاں سوراب گوڑ، میمن اسپتال اور آس پاس سے کی گئیں۔ ادھر اہل سنت والجماعت کے رہنما اورنگزیب فاروقی کا کہنا ہے کہ گلشن میمان میں مدرسے پر چھاپہ مار کر مولانا منظور مینگل سمیت 90 طلباء کو حراست میں لیا گیا ہے۔
مولانا منظور مینگل صاحب کو اپنے مدرسے سے 90 طلباء سمیت گرفتار کی ہے۔ مولانا کی رستے سے آرتیوں کو بھی گرفتار کیا، مدرسے کے 90 طلباء کو گرفتار۔ وفاق المدارس کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، اس سنا میں گرفتاری انتہائی تشویشناک ہے۔ پھر ڈاکٹر منظور مینگل صاحب ایک بہت بڑے سکالر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ان کی گرفتاری بہت بڑا علمی ہے۔
ان گرفتاریوں کے خلاف اہل سنت الجماعت نے آج پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ ادھر مقامی ہسپتال میں زیر علاج بس حملے کے زخمیوں کو طبیعت بہتر ہونے کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
کراچی پشاور کے بعد اب غور کرنے کی بات ہے کہ حکومت نے بہت دعوے کیے ہیں کہ کاروائیاں جاری ہیں، ضرب عضب بھی جاری ہے، مگر پھر بھی دہشت گردی میں کمی کیوں نہیں آ رہی؟ یہی بات سمجھنے کے لیے اسلام آباد میں ہمارے ساتھی احمد رضا نے سیکیورٹی کے امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار عامر رانا سے بات کی۔
یقیناً اسے فرق تو پڑا ہے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ وہ جو ٹیریٹریز ٹیررس کے کنٹرول میں تھیں وہ آپ نے دوبارہ ان سے لے لی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لو اسکیل اور میڈیم اسکیل کے جو اٹیکس ہیں ان کی شدت میں بھی کافی کم آئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیکٹیرین اٹیک میں اضافہ ہوا ہے، جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ شاید گروپس کو مشکل پیش آ رہی ہے ٹارگٹ چوز کرنے کے اندر، اور صاف ٹارگٹس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ گیپ جو ہے بڑے اٹیکس کا گریجولی انکریز کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرب عضب یا باقی جو آپریشنز چل رہے ہیں اس میں 100% جو ہے آبجیکٹیو اچیو ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ابھی مزید اس کے اوپر کمپریہنسولی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ اپنے جو تھریٹ پرسپشن ہے اس کو ذرا بڑھانے کی ضرورت ہے، ان گروپس کو بھی اس میں لانے کی ضرورت ہے جو عموماً جو ہے سیکورٹی فورسز کے رڈار کے اوپر نہیں گھومتے۔
مثال کے طور پہ کون کون سے گروپس؟
مثلاً جیسے نئے گروپ آتے ہیں، جند اللہ کا نام عموماً آ رہا ہے، یا چھوٹے گروپ ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی افیلیشن یا باہر کے کسی بڑے گروپ کے ساتھ ہے یا کسی ایک لوکل ایجنڈا کے تحت کام کر رہے ہیں۔ عموماً ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو پورا کا پورا فوکس اگر ہے تو وہ ٹی ٹی پی، القاعدہ اور اس قسم کے گروپس کے اوپر ہے، تو سیکٹیرین گروپ عموماً اس ریڈار سے وہ اسکپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ذرا ایکسپینڈ کرنے کے
مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو فرقہ وارانہ تشدد پہ یقین رکھنے والے گروہ ہیں یا اس میں ملوث گروہ ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے راڈار پہ نہیں ہے اس وقت؟
عموماً جو ہے وہ راڈار کے اوپر نہیں آتے، وہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے اور پولیس کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ جو ایمبیگوٹی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے زور دیا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، مختلف جو سیکیورٹی ایجنسیز کے ادارے ہیں ان کے اندر آپس میں بیٹر کوآرڈینیشن ہو، تاکہ یہ جو اس میں گیپس ہیں ان کو ریموو کیا جا سکے۔
تو اس کی وجہ کیا پالیسی میں کہیں نہ کہیں اب بھی موجود یہ امتیاز ہے گڈ بیڈ طالبان کا یا گڈ بیڈ جہادی کا یا کچھ اور وجہ ہے؟
نہیں، یہ پالیسی کا نہیں، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے اور اس کے اندر گیپس کا ایشو ہے کہ ان کو کیسے ریموو کیا جائے، وہ اس میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔
ایم کیو ایم کو ہم مثال بنا لیتے ہیں، اس نے یہ کہا کہ کراچی میں جو آپریشن ہے اس کا رخ اس کی طرف موڑ دیا گیا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف ایک قومی لائحہ عمل بنا تھا وہ اپنی سمت کھو چکا ہے جس کی بنا پہ دہشت گرد فائدہ اٹھا رہے ہیں یا جو ملیٹنٹس ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں حملے کر رہے ہیں؟
نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایک فوکس شفٹ ہوا ہے، اس میں امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں۔ انیشلی جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو کاروائیاں ہوئی ہیں وہ ہیٹ اسپیچ کے انڈر ہوئی ہیں یا ایک لٹریچر یا لاؤڈ اسپیکر یا پھر ایک کوآرڈینیٹڈ انیشلی جو ہے وہ ऑपरेशन लॉन्च हुए पंजाब में और केपी के सेटल्ड एरिया के अंदर, उससे खासा फर्क पड़ा था। लेकिन बाकी जो चीजें हैं जैसे टेररिज्म फाइनेंसिंग है, बाकी नेटवर्किंग है, जो उसके 11 पॉइंट हैं जो बराह रास्त जो टेररिज्म के इशू को करते हैं, उनके ऊपर भी पेशरफ्त होनी चाहिए। उसके अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री का रोल है, बाकी मिनिस्ट्रीज का है, डिपार्टमेंट्स का है, FIA का है। जब तक ये एक ही वक्त में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, उस वक्त तक वो शायद उस तरह के जो रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं जल्दी रिजल्ट सामने आए, तो वो मुमकिन नहीं होगा।
इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के मुद्दे पर गहरी नजर रखने वाले तजयकार आमिर राणा से बात कर रहे थे हमारे साथी अहमद रजा। कराची में इस्माइली शियों पर बुध के रोज होने वाले हमले के बाद अब फिर ये सवाल उठ रहा है, जैसे कि इस तजिए में बयान किया आमिर राणा के, कि सलामती के इदारों की जानिब से होने वाली कार्रवाईओं से क्या शिद्दत पसंदों के नेटवर्क कमजोर हुए हैं। पाकिस्तान में और इलाकई सतह पर शिद्दत पसंदी पर कई किताबों के मुसन्निफ से अमरीका में जो इसे मुकीम है आरिफ जमाल से मैंने बात की, तो उनका कहना था
ये एक पैटर्न है जो कभी ऊपर जाता है टेररिज्म और कभी नीचे आता है, तो इस वक्त ये ऊपर गया है। इस्माइली और शिया को जो ये दहशतगर्द है वो गैर मुस्लिम के तौर पर देखते हैं और उनके मुतल्लिक एक ही उनका ख्याल है कि इनको कत्ल कर दिया जाना चाहिए। ये ना सिर्फ दहशतगर्दों का ख्याल है बल्कि और भी बहुत सारी मजहबी जमातें जो दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है वो भी यही प्रोपेगेंडा करती रहती हैं। खास तौर पर जमात दावा का अगर हम लिटरेचर पढ़ें तो इसमें इस्माइलियों के खिलाफ एक बहुत ज्यादा जहर उगला जाता रहा है और जो कि कोई 90-95% झूठ ही होता है।
जो दूसरी कम्युनिटीज पर हमले हो रहे हैं, मसलन शिया हो गए, अहमदी हो गए या हिंदू हो गए, इनके इतनी मुनज्जम जमातें नहीं हैं जितनी कि इस्माइलियों की हैं। ये जो इस्माइलियों को जो निशाना बनाया है शिद्दत पसंदों ने, इसका नुकसान किसको ज्यादा हो सकता है? इस्माइलियों को तो हुआ है लेकिन रियासती सतह पर किसी को एहसास है?
मेरा ख्याल है रियासती सतह पर इसका कोई एहसास नहीं है। ये पहला हमला नहीं है इस्माइली शिया बरादरी पर, पहले भी बहुत सारे हमले होते रहे लेकिन ये अपनी नोयत का एक बहुत बड़ा हमला पहली दफा हुआ है, तो इसका जो रेपरकशन है वो काफी पाकिस्तान के लिए बुरी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि इस्माइली कम्युनिटी दुनिया भर में मुनज़्ज़म है और दुनिया भर में उसको बहुत ही पीसफुल समझा जाता है और उनको ईरान के साथ अफिलिएशन नहीं समझी जाती, इसलिए दुनिया इसको उस तरह नहीं देखेगी जिस तरह दुनिया असना असरी शिया लोगों पर जब हमले होते हैं तो उस तरह देखती है। उसके अलावा ये है कि इनके जो हेड हैं इस्माइली कम्युनिटी की आगा खान, उनका दुनिया भर में खासतौर पर मगरबी दुनिया में अमेरिका में और वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। फिर वो बहुत सारी पाकिस्तान को एड भी देती हैं और उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो वो भी काफी ज्यादा मुतासर हो सकती हैं। और ऐसे लगता है कि किसी को इसका एहसास नहीं है, मगर अगर एहसास हो भी तो इसको रोका नहीं जा सकता। आप दहशतगर्दों को ये नहीं कह सकते अरे भाई असना असी शिया पर तो हमले करो लेकिन ये इस्माइली या हिंदू या ईसाई या अंग्रेजों पर ना करो, वो तो जिस गैर मुस्लिम को देखेंगे वो उसको मारने के लिए तैयार है।
तो नेशनल एक्शन प्लान बनाने का तो मकसद ये था कि शिद्दत पसंदी को रोका जाए, नफरत अंगेज माहौल या तकरीर या मवाद उतस को रोका जाए, दहशतगर्दी को खत्म किया जाए, तो क्या नेशनल एक्शन प्लान किसी सिमत बढ़ता नजर आ रहा है आपको?
देखिए मेरे ख्याल में तो नेशनल एक्शन प्लान में कोई ऐसी नई बात नहीं थी, वो तो नाकाम होना ही था। और असल बात यह है कि पाकिस्तान को किसी भी नेशनल एक्शन प्लान की या स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फिक्रे की जरूरत थी जो नेशनल एक्शन प्लान में था कि पाकिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जो फिक्र है अगर इस पर अमल कर दिया जाए काफी हद तक दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ऐसा हुआ नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन हमसाया मुल्कों के लिए अब भी इस्तेमाल हो रही है और रियासत आंखें बंद करके उस तरफ बैठी हुई है।
लेकिन पाकिस्तान में तो अब ये गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी या इंसर्जेंसी या शोरिश जो हो रही है ये रॉ करा रही है, बार बार जिक्र आ रहा है, बल्कि कोर कमांडर्स की मीटिंग में भी खासतौर पर जिक्र किया गया और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जमान ने और सेक्रेटरी खारजा ने भी रॉ की तरफ इशारा किया कि ये पाकिस्तान में इंसर्जेंसी के जिम्मेदार है?
अगर रॉ इन्वॉल्व है, मैं नहीं कहता कि आरएडब्ल्यू को पाकिस्तान से कोई हमदर्दी होगी, लेकिन अगर आरएडब्ल्यू किसी भी लेवल पर इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान बताता क्यों नहीं है? ये इतनी सीक्रेट बात क्यों रखी जाती है? अगर भारत ये कहता है कि आईएसआई कश्मीर में या मुंबई में इन्वॉल्व है तो वो आपको 10,000 सबूत देते हैं, तस्वीरों के साथ पेश करते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये हमारे पास है, हमने इनको गिरफ्तार किया है और ये इन्वॉल्व थे और ये भाग गए यहाँ से। मगर पाकिस्तान ने आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं दिया कि उसमें रॉ इन्वॉल्व है दहशतगर्दी में। ये नैरेटिव बहुत ही खौफनाक है। अगर आप सारा जिम्मेदारी आरएडब्ल्यू पर डाल देंगे तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो तो बड़ी अच्छी हैं, वो तो है ही नहीं, वो तो कहीं मौजूद ही नहीं है। तो ये एक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहने के बाद आप कुछ भी दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन नहीं कर सकते। अगर रॉ ये इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी फौज और दूसरे जो सिक्योरिटी इदारे हैं जिनका काम है आरएडब्ल्यू को रोकना, वो इनएफिशिएंट है, वो अपना काम नहीं करते। तो फिर तो पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज है।
अमरीका से तर्जेकार आरिफ जमाल। 16 दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर के बाद पाकिस्तान की सियासी और फौजी क्यादत ने शिदत पसंदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज किया था, मगर इसी स्कूल के हलाक होने वाले एक तालिबे इल्म शेरशाह के वालिद तुफैल खटक से मैंने पूछा कि क्या वो हालात से मुतमईन है।
सुनते आ रहे हैं लोगों से, मतलब मीडिया के थ्रू, कि ट्राइबल एरिया में और सराउंडिंग में एक्शंस हो रही है, लेकिन हमें आज तक ऐसे इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से हम ये चीज देख ले कि वाकई जो है ना एक्शंस हो रहे हैं। अगर एक्शन हो जाते तो आज के जो सिचुएशन है वो ना होते। जिस तरह 5 महीने गुजर गए, हम अभी तक वेट कर रहे हैं कि कोई खास ब्रेक थ्रू होगी और कोई खास डेवलपमेंट होगी। उन टेररिस्ट जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया उस तक हाथ पहुंच गए, लेकिन इस वक्त जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस वक्त तक अभी मतलब हमें कुछ मालूम नहीं है कि इंक्वायरी किस तरह पहुंची है, उसके ऊपर हाथ किधर तक पहुंच गए। हम सिर्फ मीडिया के थ्रू सुनते आ रहे हैं कि इधर एक्शन हुआ, उधर एक्शन हुआ।
गाजी शहदा फोरम जो आपने बनाया हुआ है उन लोगों पर मुश्तमिल है जो या तो वहाँ पे शहीद हुए आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले में, उनके रिश्तेदारों पर मुश्तमिल है। इस गाजी शहदा फोरम को हुकूमती इदारों ने या सलामती के इदारों ने कोई ब्रीफिंग दी है कभी?
जी हाँ बिल्कुल, हमें 2 दफा ब्रीफिंग दी गई है जिसमें कोर कमांडर पिशावर जनरल हैदर रहमान ने डिटेल से बताया था और उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया था कि ये इस तरह हुआ था। उन्होंने बताया था कि उसमें से जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया था, उनका नाम बताया गया था।
तो वालदैन जो हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के जो शहदा हैं उनके रिश्तेदार, क्या ये महसूस करते हैं कि अब पाकिस्तान ज्यादा महफूज हो गया है?
मैं 30 साल से इधर रह रहा हूँ और ये हालात और जिस तरह पर्टिकुलरली 9/11 के बाद जो हालात नजर आ रहे हैं, मैं आपको ऑनेस्टी से बता दूं, दिन ब दिन जो है ना हालात खराब होते जा रहे हैं। कल वाला दिन आज वाले दिन से बेहतर था। मतलब जो लोगों में अनसर्टेनिटी हो और अनएग्जिटी है वो बढ़ती जा रही है। बेशक उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उन्होंने मतलब दावे किए, लेकिन अभी तक पिशावर में हम अपने आप को बिल्कुल इनसिक्योर समझ रहे हैं और लोग डर रहे हैं और खौफ के बादल बिल्कुल मंडला रहे हैं। लोग जो है ना अनसर्टेनिटी में है और लोग जो है ना बिल्कुल अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं।
तो फैसल साहब, आपके एक बेटे का नाम तो शेरशाह खटक था जो कि 10वीं जमात का तालिबे इल्म था जो इस वाकये में शहीद हुआ था। आपका एक दूसरा बेटा 8वीं जमात में है, उसका नाम क्या था?
अहमद शाह।
अहमद शाह आज जब याद करते हैं सारे वाकयात को, किस तरह याद करते हैं?
5 महीने हो गए वो ट्रॉमा सेंटर में बाकायदा पेशेंट रहा है और अभी तक वो स्कूल जाने के काबिल नहीं है, क्योंकि इंसान के सामने अगर 100+ लोगों की मैसेकर हुई और खुद जो ना उसका अपना भाई शहीद हुआ, तो मेरे हिसाब से वो नॉर्मल बच्चा नहीं होता। वो अच्छा प्लेयर था लेकिन उसके वेट में इजाफा हो रहा है। बैडमिंटन उन्होंने 3 साल इंटर डिविजनल होती थी वो जीत गया था, लेकिन उसके वेट में इजाफा हो रहा है, उसकी जो ना दिलचस्पी बहुत ज्यादा कम है। तो एक तरफ तो मेरा एक बेटा शहीद है लेकिन दूसरी तरफ जो हालत है वो उससे भी बदतर है। तो हमारी फैमिली इस हादसे से एक्सट्रीमली ज्यादा इफेक्ट हुई है और बच्चों का हम सुन रहे हैं उसकी भी यही हालत है और वो भी ट्रॉमा के अंदर जेर इलाज है।
कहते क्या है, चाहते क्या है बच्चे? जाहिर है उनसे हम बहुत बड़ी बात की तवक्को तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ उनकी एहसास जानने के लिए ये पूछ रहा हूँ आपसे कि वो क्या कहते हैं।
سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات کر لیں. السلام علیکم.
احمد شاہ صاحب بات کر رہے ہیں؟
جی بالکل.
16 دسمبر کو جب واقعہ ہوا تھا آپ کے سامنے سارا واقعہ ہوا تھا.
جب بھی میں اسکول جاتا ہوں وہ واقعہ ایسے یاد آتے ہیں جیسے کہ کل ہی میرے سامنے ایسا واقعہ ہوا تھا. بہت یاد آتی اپنے دوستوں کی، اپنے بھائی کی، اپنے پورے اسٹاف کی جن کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے.
اب آپ پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں؟
اسی طرح نہیں ہوتا جیسے پہلے میں تھا. ابھی بس دل نہیں چاہتا، ابھی دل صرف چاہتا کہ میں گھر میں اپنے آپ کو صرف محفوظ بناؤں، نہ ہی اسکول جانے کا دل لگتا ہے، نہ ہی گھر میں.
تو اب جب کبھی اب اسکول جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں؟
سوال کرتے لوگ کہ کیوں ہم پر ان لوگوں نے حملہ کیا، کیسے آئے، ان میں کوئی انوالو تھا، سب کچھ انوالو تھا. بس ایسی باتیں کرتے جس سے ہم لوگ اور بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں.
لیکن آپ محفوظ سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے؟
بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا، ہو نہ ہی ان کے بارے میں کوئی سوچتے ہیں. مگر ہماری صرف ایک ہی وہ ہے کہ اگر ان بچوں کو ان لوگوں نے بھول دیا، یہ ہماری عوام نے، تو کل کو اور مائیں بھی روئیں گی، کل کو اور بچے بھی ایسے محسوس کریں گے. یہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ان کو ابھی سے قابو کرنا چاہیے. اگر آج نہیں ہوا، آج کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے کچھ نہیں کیا، تو کل کو بہت نقصان ہوگا.
یا آپ ہی کا خیال ہے یا آپ کے دوسرے کلاس فیلوز یا اسکول کے دوسرے دوست ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں؟
میرا خیال ہے.
اور دوست کیا کہتے ہیں؟
کچھ دوست آتے ہیں، کچھ نہیں آتے. ان کے ساتھ ایسے باتیں ہم نہیں کرتے، مگر وہ بہت ہٹے، کہتے کہ وہ کیسے آ گئے، ان کے ساتھ کوئی انوالو تھا، 10:30 بجے کلاس سے ہال انٹر کر دیا اور پھر 5 منٹ کے بعد وہ آ گئے، کیا وہ جن تھے کہ وہ 5 منٹ کے بعد آ گئے، ایسے کچھ سوال اٹھاتے وہ لوگ.
آپ کو اپنے کچھ استانیاں یا استاد یاد آتے ہیں جو اس میں شہید ہوئے؟
جی بالکل یاد آتے. 3-4 سال سے لگاتار ان لوگوں نے ہمیں تربیت دی، ہمیں اچھے اچھے کام کے بارے میں ان لوگوں نے بتایا، اور ایک دم کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے، ان کی ہر باتیں یاد آتی ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ اب سبا ناز.
پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ زمبابوے کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے طے شدہ پروگرام کے تحت دورہ پاکستان کی حامی بھر لی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہریار خان نے کہا،
بات ہوئی ہے میری گلشن مناسے سے کہ ہماری ٹیم آن شیڈیول آ رہی ہے اور ہمارا دورہ پاکستان کا برقرار ہے،
ہمیں کلیئرنس مل گئی ہے حکومت کی طرف سے،
اب یہ ٹور ہوگا. زمبابوے کی ٹیم یہاں منڈے کو آئی ہے، اس کے بعد 5 میچز یہاں ہو رہے ہیں.
بھارتی سابق کرکٹر سچن تینڈولکر اور آسٹریلین اسپنر شین وان سابق بین الاقوامی کرکٹ پلیئرز کے لیے کرکٹ آل سٹار T20 لیگ بنانے جا رہے ہیں. اس مقصد کے لیے کرکٹ کے 28 نامور کھلاڑیوں کو اگلے 3 سالوں میں ایک میچ کھیلنے کے عوض $25,000 کی پیشکش کی گئی ہے، جن میں آسٹریلیا کے بریٹ لی، رکی پونٹنگ، ایڈم گلکریسٹ، گلین میکبرتھ کے علاوہ انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وون اور اینڈریو فلنٹ آف اور جنوبی افریقہ کے جیک کیلس شامل ہیں. اس تجویز کے تحت امریکہ کے 3 شہر نیو یارک، لاس اینجلس اور شکاگو ستمبر میں شروع ہونے والی اس سیریز کی میزبانی کریں گے. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے کیون پیٹرسن کے اس دعوے کی تردید کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بورڈ کے نئے ڈائریکٹر اینڈریو سٹراس نے ان سے کہا کہ کاؤنٹی کرکٹ میں نمایاں سکور کرنے پر ان کی ٹیم میں واپسی ممکن ہے، جبکہ سٹراس نے پیٹرسن کو دھوکے باز قرار دیتے ہوئے ان کی ٹیم میں واپسی کو ناممکن قرار دیا ہے. روم میں جاری اٹالین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے 6th دن پہلے کوارٹر فائنل میں اسپین کے ڈیوڈ فیڈرر نے بیلجیم کے ڈیوڈ گیفن کو شکست دے دی ہے. اسی ٹورنامنٹ میں امریکن ٹینس پلیئر وینس ولیمز رومانیا کی سیمونا حالپ سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں. برطانیہ کے مارک کیونڈس نے ٹور آف کیلیفورنیا سائیکل ریس کا 5th مرحلہ جیت لیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کری تھی معصومہ معاف کیجیے گا سب اناس، پاکستان میں حالیہ مہینوں میں دہشت گردی کے ہر واقعے کے فوری یا ایک دو روز بعد عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج کی طرف سے قبائلی علاقوں میں فضائی کارروائیوں میں درجنوں مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے بیانات سامنے آ جاتے ہیں، جیسے کہ آج کی خبر بھی تھی۔ اسی کا تجزیہ کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ابھی آیا جاتا ہے، مگر پروگرام کے نصف میں خبروں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے۔
پاکستان میں بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سویلین اور فوجی خفیہ اداروں کے درمیان تعاون کو مزید مربوط اور فعال بنایا جائے۔ پاکستان میں کراچی پولیس نے اسماعیلی برادری کی بس پر حملے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف دائر کیا ہے، جبکہ رینجرز نے 150 سے زیادہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ بھارت اور چین کے وزرائے اعظم نے سرحدی تنازعات کا متفقہ حل ڈھونڈنے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور ملائیشیا سے اپیل کی ہے کہ سمندر میں بھٹکتے ہوئے غیر قانونی تارکین وطن کی کشتیوں کو ساحل سے واپس نہ لوٹایا جائے۔ اقوام متحدہ نے سعودی اتحاد پر زور دیا ہے کہ انہوں نے یمن میں درآمدی سامان کے معائنے کا جو طریقہ کار لاگو کر رکھا ہے اس میں نرمی کی جائے۔ عراق سے اطلاعات ہیں کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے رمادی شہر میں پولیس ہیڈ کوارٹر سمیت دیگر اہم سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کا اہم موضوع ہے پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف سلامتی اداروں کی کاروائیاں، مگر حملے پھر بھی جاری ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان، ضرب عزم، کراچی آپریشن، خیبر ون اور خیبر ٹو، اس طرح کے کئی اور آپریشن یعنی فوجی کاروائیاں سلامتی کے لیے سلامتی کے اداروں اور نیم فوجی دستوں کی جانب سے ہو رہی ہیں۔ پولیس نے بھی مختلف کاروائیاں کی ہیں، مگر اب تک حاصل کیا ہوا ہے؟ یہی سوال میں نے دفاعی امور کے ماہر اور تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے پوچھا۔
آپ کو ایک بات یاد رکھنی پڑے گی، ایک اسٹریٹجک پیشنس چاہیے اس مسئلے کو۔ جو ایک غیر روایتی جنگ ہے جس وقت پاکستان نے شروع کی ہے اور اس کو ابھی صرف سال ڈیڑھ سال ہوا ہے کہ اس کو تھوڑی سی سنجیدگی سے اس کو لیا جا رہا ہے، اس سے پہلے جو ہوئے تھے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تھے اور راستے میں رک جاتے تھے۔
کیوں رک جائے
تو عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دہشت گردوں کے کنٹرول میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، زمین نہیں ہے جس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، جیسے شمالی وزیرستان میں تھا، اور غذائی ایجنسی میں تھا، تیرا وادی میں تھا، خیبر میں، پشاور کے بالکل اطراف میں، باڑا میں حکومت کی عملداری نہیں تھی۔ تو ان کو یہاں سے دھکیل دیا گیا ہے، آئی ڈی پیز واپس جانا شروع ہو گئے ہیں، اسکول کھولنے شروع ہو گئے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں صرف پختونخوا میں تقریباً 60% کمی آئی ہے اگر آپ پچھلے سال کے مقابلے میں جائیں، تو یہ کامیابیاں ہیں۔
مجھے بتائیے کہ ان کو دھکیل دیا گیا، ان کی صلاحیت میں کمی نہیں آئی، ایک تو اس دھکیلا کدھر گیا؟ ان کو
دھکیلا یہ افغانستان میں ابھی چلے گئے ہیں، اور کچھ پاکستان کے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں، بندوبستی علاقے جو ہیں، خصوصاً کراچی، لاہور میں بھی اگر آپ دیکھیں ایک دو کا واقعات ہو رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، اس طرح فیصل آباد میں پکڑے جا رہے ہیں، پشاور میں پکڑے جا رہے ہیں، تو یہ پھیل گئے ہیں پاکستان کے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں اس میں یہ پھیل گئے ہیں، کچھ افغانستان چلے گئے ہیں۔
لیکن جو پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں گئے ہیں وہاں ان کو پکڑنے، ان کو قابو کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی کسی بھی لیول پہ نہیں ہے کیا؟
اسٹریٹجی بن سکتی ہے، لیکن وہ عزم دکھائی نہیں دے رہا ہے مجھے جو اس وقت سیاسی قیادت ہے، کیونکہ اس میں گورننس کے بھی ایشو ہیں۔ صرف مثال کے طور پر کراچی کو لیتے ہیں تو صرف رینجرز یہ کام نہیں کر سکتی ہے، پولیس اور سول انتظامیہ ہے، ان کی ایک بھرپور تعاون جو ہے وہ آپ کو چاہیے۔ ابھی وہاں پر کرپشن ہے بے تحاشا، ان لوگوں کو لگیا ہے جو نااہل ہے اور کرپٹ ہے، رشوت خور ہیں، تو کس طرح آپ وہاں کی جو قیادت ہے کہ اس کو آپ قائل کریں؟
دیکھیے، ساری سیاسی قیادت جو ہے پاکستان کی وہ آرمی کی اسٹریٹجی کی مخالفت تو کہیں بھی نہیں کر سکتی، نہ اس کے خلاف جا سکتی ہے، تو کیوں یہ عزم نظر نہیں آ رہا؟
وہ سلو کرتی ہے، مخالفت تو کر نہیں سکتے ہیں، وہ تو پاکستان میں فوج کو کوئی نہ نہیں کر سکتا ہے کسی ٹائم پہ بھی، وہ آپ اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، لیکن فوج کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا، تو سامنے سے تو انکار نہیں کرتے، لیکن آگے پھر جا کے یہ پیر گھسیٹنے شروع کر دیتے ہیں اور کام دل لگا کے اور اس سنجیدگی سے کام نہیں کرتے ہیں جو ہونا چاہیے۔ اوپر سے انتظامیہ نااہل ہے نا، جو آپ کا آئی جی ہے وہ نااہل ہے، آپ کے چیف سیکرٹری نااہل ہے، صرف چیف سیکرٹری دیکھیں کتنے تبدیل کر دیے انہوں نے۔
اس طرح کی نااہلی یا سیاسی قیادت کے عزم میں کمی کیا دوسرے صوبوں میں ہے، مثلا پنجاب میں ہے آپ کے خیال میں؟
پنجاب میں بالکل ہے، وہاں پر ایک اور قسم کی وہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خاموشی ہے، یہاں پر اس چھتے کو ہاتھ لگانا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، یہاں پر نہ کریں۔ پنجاب میں بھی ہاتھ ڈالنے کی بات ہے کیونکہ ان کے آئیڈیا لوگ یہاں پر ہیں، ان کے جو پولیٹیکل سپورٹ ہے پاکستان میں وہ یہاں سے آتی ہے۔ آپ جتنے بھی یہ تنظیمیں دیکھتے ہیں جو ان کی پشت کھڑی ہیں، اوپر سے تو یہ کنڈیم کریں گے، مذمت کریں گے ان واقعات کی جو ہو رہی ہیں، لیکن اندر سے ان کا دل انہی کے ساتھ ہے، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، तो वो यहाँ पर एकदम मुकाबला खड़ा कर देते होता, तो पंजाब में ये मसला है।
वैसे होना क्या चाहिए अगर आप तजवीज दें वफाकी सतह पे?
पाकिस्तान के आईन में इसका एक रास्ता है, आर्टिकल 147 है और आर्टिकल 245 है। अभी आर्टिकल 147 245 में जो मिलिट्री कमांडर होता है उसको इस इलाके का इंतजामी सरबराह बन जाते हैं और जितनी भी पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी उनको जवाबदेह होती है। ये जो होते हैं ये चीफ सेक्रेटरी को जवाबदेह होंगे। मिलिट्री कमांडर होगा कराची का, वो डील करेगा चीफ मिनिस्टर के साथ। नीचे जो इसका डिप्टी कमिश्नर हो गया या SSPs हो गए या DIGs हो गए, वो मिलिट्री कमांडर के पास आएंगे। 245, 147 में सिर्फ ये फर्क है कि 245 में
वो तो ना सिविल एड में जा सकते हैं फौज।
नहीं, दोनों सिविल एड में है।
सिविल एड में जाते
हैं कि हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो जाती है, हाई कोर्ट का काम खत्म हो जाता है। 147 में हाई कोर्ट फाल रहती है। दोनों में फौज को इम्यूनिटी मिल जाती है कि उसको आप अदालत में नहीं लेके जा सकते कि इन्होंने पकड़ाया, जैसे आप पुलिस को लेके जा सकते हैं या और इदारों को आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो इस तरफ फौज को आप नहीं लेके जा सकेंगे या रेंजर्स को आप नहीं लेके जा सकेंगे अगर 147 के तहत इनको लाया जाता है या 245।
यानी फौजी रूल ही अब हल है?
जी बिल्कुल, आईनी है फौजी रूल बिल्कुल उस तरह कहेंगे कि इंतजामी सरबराह फौजी बन जाता है, जो मिलिट्री कमांडर होगा वो इंतजामी सरबराह होगा, बाकी सारे उसको रिपोर्ट करेंगे।
ये थे दिफाई उमूर के माहिर तज्जियाकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर साद मोहम्मद। सलामती के इदारों की कार्रवाई में शिद्दत पसंदों की हलाकतों के दावे सिर्फ पिशावर या कराची से नहीं आ रहे बल्कि बलूचिस्तान से भी ऐसे दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के जिला कल्लात के इलाके जोहान में अस्करियत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। हुकाम ने दावा किया है कि इस इलाके में अब तक 13 अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं। तफसीलात बता रहे हैं क्वेटा से मोहम्मद कासिम।
क्वेटा में फ्रंटियर कोर के तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन का सिलसिला जिला कलात के इलाके जोहान और गिरदोनवा के इलाकों में दूसरे रोज भी जारी रहा। तर्जमान का कहना है कि ऑपरेशन में अब तक 13 अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं, जिनमें एक कलदम अस्करियत पसंद तंजीम का मुकामी कमांडर भी शामिल है। तर्जमान ने बताया कि ऑपरेशन में 6 अस्करियत पसंद जख्मी भी हुए हैं। तर्जमान के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में अस्करियत पसंदों के 2 ठिकानों के अलावा उनकी मुतअद्दिद गाड़ियां भी तबाह कर दी गई हैं। इन इलाकों में ऑपरेशन का सिलसिला गुज़िश्ता रोज शुरू किया गया था। वहां होने वाले सर्च ऑपरेशन के हवाले से आज भी कलदम अस्करियत पसंद तंजीम यूनाइटेड बलोच आर्मी के तर्जमान ने फोन पर एक बयान दिया है। नामालूम मुकाम से सैटेलाइट फोन पर अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में नियत्ते लोगों की हलाकत हुई है। तर्जमान ने फोर्सेज को जानी और माली हवाले से नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर पर होने वाले हमले के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशनों में तेजी लाई गई है, जिनमें हलाकतों के अलावा बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
और उधर पाकिस्तान के सूबा सिंध में जिला गोटकी में सड़क पर पड़ा हुआ देसी साख का बम फटने से 2 भाई हलाक हो गए। पुलिस इसे दहशतगर्दी का वाकया करार देती है। हैदराबाद सिंध से अली हसन की रिपोर्ट।
सुबह सवेरे दोनों भाई करीबी मस्जिद में वाकई मदरसे जा रहे थे कि रास्ते में देसी साख्त के पड़े हुए बम को एक ने उठा लिया। बम उठाते ही फट गया और फिदा हुसैन मौके पर बुरी तरह शदीद जख्मी होने की वजह से हलाक हो गया। उसका दूसरा भाई वकील हुसैन शदीद जख्मी हुआ। वकील ने सखर में अस्पताल पहुंचकर दम दे दिया। बच्चों के चचा हाजी अब्दुल रहमान ने एक मुकामी सहाफी को बताया,
मदरसे वाया पे बम ब्लास्ट थे।
वो कह रहे हैं कि दोनों मदरसे जा रहे थे, धमाका हुआ, लोग अपने घरों से निकल आए, पता नहीं ये बम यहाँ कहाँ से आ गया। जाय वारदात पर DSP गोटकी अरबाब अली ने मुकामी सहाफी को बताया,
बम डिस्पोजल स्क्वाड
वाले वो कह रहे हैं कि बम डिस्पोजल स्क्वाड वालों ने बॉल बेरिंग और कुछ स्प्रिंग बरामद किए हैं और एक बैटरी भी मिली है। मजीद तहकीकात जारी है। इलाके के एक और शख्स का कहना था कि धमाके के बाद उन्होंने कोई मोटरसाइकिल सवार या कोई और चीज नहीं देखी।
मानू जो बारों बीठा सिर्फ उन धमाको दिखो मिट्टी उड़ने दिखी उतने न काड़ी मोटरसाइकिल हुई नड़ो को मानू नजर आयो कुछ भी न। सिर्फ
हलाक होने वाले दोनों बच्चों में एक गूंगा था। ये दोनों बच्चे पुलिस कांस्टेबल गुलाम नबी कोलाची के बेटे थे। उनका एक बेटा कुछ अरसे कबल लापता भी हो गया है। डिस्ट्रिक्ट जज ने हलाक होने वाले लड़कों की पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की एक टीम को उनके गांव रवाना किया तो इलाके के लोगों ने नारेबाजी की।
डॉक्टर हटाओ,
مقامی صحافی کا کہنا ہے کہ نعرے بازی اشتعال میں کی گئی کیونکہ اسپتال میں ایمبولینس تھی نہ ہی ڈاکٹر موجود تھے۔
یہ تھے حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں تیزاب پھینکنے کے واقعے میں دو خواتین زخمی ہوئی ہیں۔ زخمی ہونے والی خواتین کا تعلق مسیحی برادری سے ہے۔ خواتین پر تیزاب پھینکنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
خواتین پر تیزاب پھینکنے کا واقعہ کاسی روڈ پر پیش آیا۔ مقامی پولیس کے اہلکار کا کہنا تھا کہ ایک لڑکی سمیت دو خواتین کاسی روڈ سے گزر رہی تھیں جہاں ان پر نامعلوم افراد نے تیزاب پھینکا۔ تیزاب کے باعث دونوں خواتین کے چہرے، آت اور پیر زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والے دونوں خواتین کا تعلق مسیحی برادری سے ہے۔ خواتین نے تیزاب پھینکنے والے ملزم کی نشاندہی کی۔ اس واقعے کے محرکات کے بارے میں زخمی ہونے والے خواتین کے ایک رشتے دار کا کہنا ہے۔
واقعہ لڑائی میرے ساتھ ہوئی، اس کی میری اور اس کی آپس میں تو تم ہے مائے، اس نے میرے گھٹنے پر بائک ماری اور میری اور اس کی لڑائی ہو رہی تھی۔ بس اس نے میری چادر چھوٹی بہن نے لی ہوئی تھی، وہ سمجھا کہ میں، اس نے میرا سمجھ کے اس کے اوپر تیزاب پھینکا۔ یہ ویجے نام کا لڑکا ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل میں یہ کام کرتا ہے، میرے خیال بروری میں اس کا گھر۔ اس نے میرے گھٹنے پر بائک ماری تھی، اتنی تیز بائک چلا رہا تھا، یہ دو دن پہلے کی بات ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا یہ چھوٹی سی بات اتنی بڑی ہو جائے گی۔
زخمی ہونے والی خواتین کو علاج کے لیے بولا میڈیکل کمپلیکس اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں سے ایک کا چہرہ 30% جبکہ دوسری کا چہرہ 15% متاثر ہوا ہے۔ سی سی پی او کوئٹہ عبدالرزاق چیما کا کہنا ہے کہ خواتین پر تیزاب پھینکنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے تفتیش جاری ہے۔ رواں سال کے دوران کوئٹہ میں تیزاب پھینکنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل سریاب کے علاقے میں تیزاب پھینکنے کے باعث 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے چین کے 3 روزہ دورے کے دوسرے دن طلبہ، کاروباری اداروں سے تعلق رکھنے والے اور تحقیقی کام کرنے والے چینی شہریوں کے لیے الیکٹرانک ویزا جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ الیکٹرانک ویزے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک چینی شہری انٹرنیٹ پر ویزا درخواست بھرے گا اور اسے چند لمحوں میں ہی ویزا جاری ہو جائے گا۔ آج بیجنگ میں جس تقریب میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ اعلان کیا، وہاں صحافی سبیل داس گپتا موجود تھے۔
آج دوسرا دن ہے، کچھ 24 ڈیسیزن لیے گئے، کئی پرکار کے اگریمنٹ سائن ہوئے، لیکن شام کو اچانک مودی نے ایک ایسا اناؤنسمنٹ کر دیا جو یہ 24 اگریمنٹ میں نہیں ہے۔ جب وہ سنگوا یونیورسٹی سے بچوں سے بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ویزا کا جہاں تک سوال ہے، چینی لوگ چاہتے ہیں بھارت میں آئے، بزنس کرنے، ٹوریزم کرنے، گھومنے گھامنے، چلو آج کی بات جو بھی آتا ہے چائنیز نیشنل، اس کو میں الیکٹرانک ویزا دے دوں گا، آن لائن ویزا دے دوں گا انٹرنیٹ کے ذریعے۔ کل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور موقع نہیں ملتا۔
تو یہ تو تقریباً اوپن ویزا ہو گیا،
انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا، اوپن ویزا ہو گیا ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ قریب 10 سال سے چینی لوگ اس کا ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ ہر بار انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے، چینی لوگ کہتے ہیں ہم تو جا ہی نہیں سکتے، آپ تو روک دیتے ہو، کیسے انویسٹ کریں گے؟ اور اگر ہم پیسہ لگاتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، تو ہم اپنا ورکر نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ دیتے نہیں ہو۔ ہم اسٹوڈنٹ بھیجتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کیمرہ کا ویزا دے کے روانہ کر دیتے ہو آپ۔ تو یہ مسئلہ بہت سالوں سے چل رہا ہے۔ تو اس میں ایک جھٹکے میں بیوروکریسی کے باہر چل کر ایک پولیٹیکل اناؤنسمنٹ اچانک سے کر دیا۔
نریندر مودی نے جو ایک الیکٹرانک ویزے کا اعلان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چائنیز شہری جو ہے وہ صرف آن لائن ویزے کی اپلیکیشن بھرے اور آ جائے، اس پر چائنا کی طرف سے کوئی رد عمل آیا؟
اسی میٹنگ میں سنگوا یونیورسٹی میں چائنا کی جو ودیش منتری ہے،
فارن منسٹر،
وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا یہ تو بہت ہی سنہرا، بہت ہی نائس گفٹ ہے، اس گفٹ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب مل کے مودی صاحب کو تھینک یو کہیں۔ تو پھر بہت تالیاں انہوں نے بجوائی، اس طرح سے انہوں نے مودی کو سپورٹ کیا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الیکٹرانک ویزا جو ہے دونوں طرف سے شروع ہو سکتا ہے، دونوں ملکوں کی طرف سے۔
چین کی طرف سے تو کوئی بات آئی نہیں الیکٹرانک ویزا کی، اور میں مانتا ہوں چین کسی بھی دیش کو نہیں دیتی ہے، سر سویڈن، سوئٹزرلینڈ ایسے دیش جس کے ساتھ کسی کا کوئی مسئلہ نہیں اسی کو دیتی ہے۔ تو اب چین اپنے سے الگ ڈسیشن لے گی، لیکن انڈیا کو پرومس تو نہیں کیا۔
اس کے علاوہ خاص باتیں اور کیا ہوئی ہیں؟
اگریمنٹ تو 24 ہوئے ہیں، لیکن ایک اگریمنٹ بہت خاص ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک دونوں کے سینٹرل گورنمنٹ میں بات ہوتی تھی، بیجنگ اور نیو دہلی کے بیچ میں، اچانک سے دونوں نے یہ ایسا اگریمنٹ کر دیا کہ دونوں کے جو پروونسز ہیں اور دونوں کے جو میونسپل باڈیز ہیں، ان دونوں کے بیچ میں بھی اگریمنٹ ہوگا۔ اچھا، چینی یہ چیز بہت سالوں سے چاہ رہے ہیں، तो उनका सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट है। आपने बताया होगा पाकिस्तान के साथ भी कई चाइनीज सिटी का सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप।
जी जी बिल्कुल,
ये उनका एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा उनका सिस्टर प्रोविंस रिलेशनशिप भी है। तो ये आज उन्होंने ये किया कि भाई हम चाहते हैं कि किसी को दिल्ली का चक्कर ना काटना पड़े। आदमी चेन्नई में हो, मुंबई में हो, कलकत्ता में हो, वो सीधा चीनी प्रोविंस के साथ बात करें और अपना बिजनेस बढ़ाए, तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे।
तो इससे फर्क क्या पड़ेगा?
ये बताने के लिए वो दो राज्य के मुख्यमंत्रियों को ले आए हैं, एक है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र जिसमें मुंबई है। और ये दो मुख्यमंत्रियों ने अलग से कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं कि भाई आपका एक शहर और चीन का एक शहर सिस्टर सिटी बन गया, आपका एक प्रोविंस हमारा एक प्रोविंस सिस्टर सिटी बन गया। अब दोनों के गवर्नर, दोनों के बिजनेसमैन, दोनों के बिजनेस एसोसिएशन अपने आप में बातचीत करेगी और अपना जो भी बिजनेस डिसीजन है वो लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ कुछ मामलों में अप्रूवल की जरूरत होगी, छोटे मामलों में अप्रूवल की जरूरत नहीं
होगी। शिवदास गुप्ता, आप बीजिंग में मौजूद हैं। जिस तरह पाकिस्तान के साथ चीन का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक मुआहिदा हुआ है, इस तरह का कोई भारत के साथ भी कुछ पेशरफ के इम्कान नजर आ रहे हैं आपको?
ये जो 24 एग्रीमेंट है उसमें से एक एग्रीमेंट BCIM पर है, जो है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, उस पर एक एग्रीमेंट है कि BCIM को बढ़ाया जाएगा। मोदी ने ये कहा कि भाई हम तो BCIM की बात चीन के साथ तब से कर रहे हैं जब इकोनॉमिक कॉरिडोर या सिल्क रोड की बात आई नहीं थी। चीनी खुश नहीं है कॉरिडोर के मसले में। उनका आज ये हालत है कि उनके आधे से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कंपनीज के हाथ में कोई काम नहीं है, उनको कॉरिडोर की जरूरत है। उनके मशीन की जो इंडस्ट्री है 40% यूटिलिटी पे है। क्योंकि हुआ यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिसेशन या स्लोडाउन के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट बहुत बुरी तरह से मार खा रहे हैं। चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा हो गया है कि वो पुराने मशीन या पुराने कंस्ट्रक्शन कंपनीज के को काम नहीं मिल रहा, क्योंकि चीन में तो हो गया है जो होना था। तो उनको दे हैव टू लुक आउट, और लुक आउट के लिए उनको एशियन कंट्रीज ही उनके लिए मार्केट है। तो हम लोग उसको बहुत भयानक तौर से देखते हैं, कई बार मिलिट्री ये वो शक की नजर से देखते हैं, लेकिन उनका तो बेसिक इकोनॉमी इफेक्ट करेगा, इसलिए दे वांट अ कॉरिडोर ताकि उनके प्रोजेक्ट आगे बढ़े।
तो क्या इस तरह का कॉरिडोर भारत में भी बनने का इम्कान है जैसे पाकिस्तान में उसके मुआहदे हो गए हैं?
चीन तो चाह रही है और भारत का ये कहना है कि हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अप्रूव करेंगे, पूरा कॉरिडोर नहीं लेंगे।
यानी भारत कॉरिडोर के लिए तैयार नहीं है लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार है।
अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए इसलिए तैयार है कि कॉरिडोर उनके बॉर्डर रीजन में से जा रहा है। कॉरिडोर बनेगा तो चीन का हाथ मजबूत होगा, भारत का मिलिट्री कमजोर होगा, इसलिए नहीं चाहती।
ये थे बीजिंग में मुकीम आउटलुक के सहाफी शिवदास गुप्ता।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है। जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
سربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں اور پروگرام کے اب آخری حصے میں وقت ہوا چاہتا ہے کھیلوں کی خبریں اور ان پر تجزیے پر مشتمل پروگرام کھیل کے میدان سے۔ ترتیب و پیشکش ہے عبد الرشید شکور۔
زمبابوے کی ٹیم یہاں منڈے کو آئی ہے۔
As far as 10 sports is concerned, the talk is on between BCCI and PCB.
چاہے وہ انڈیا میں کرے، چاہے یو اے ای میں کرے، چاہے پاکستان میں کرے، اس کے میں بہت ہی خوشی ہوگی، تو ہم ان کے براڈ کاسٹر رہیں گے۔
$150 ہمیں ملتا ہے ڈیلی روز، کھلاڑیوں کو بھی اور مینجمنٹ کو بھی۔
And it's all gone black and white again here in Turin. And Juventus are back in front.
زمبابوے کا اقرار، پھر انکار اور اب پھر اقرار۔ پاک بھارت کرکٹ میں نشریاتی حقوق کا تنازع، باغی کرکٹ پھر سر ابھارنے لگی، اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کشکول کب تک بھرتا رہے گا؟ کھیل کے میدان سے عبد الرشید شکور کا سلام۔ قسمت کا کیا ہے، کب پلٹ جائے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ ہے کہ ایک طرف زمبابوے کی ٹیم کے دورے کی نوید تو دوسری طرف یہ امید کہ بھارتی کرکٹ ٹیم اس سال دسمبر میں پاکستان سے ضرور کھیلے گی، لیکن زمبابوے نے یہ کہہ کر پاکستان کرکٹ بورڈ پر بجلی گرا دی کہ اس کی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی، لیکن پھر کچھ دیر بعد ہی اس نے کہہ دیا نہیں، دورہ منسوخ نہیں کیا ہے، اور اب یہ اطلاع ہے کہ زمبابوے کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے۔
زمبابوے کی ٹیم یہاں منڈے کو آئی ہے، اس کے بعد میچز، پانچ میچز یہاں ہو رہے ہیں۔
اب رہا بھارت کا پاکستان سے کھیلنا، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے گزشتہ دنوں بھارت میں اپنے ہم منصب جگ موہن ڈالمیا سے ملاقات کی، جس میں بی سی سی آئی کے صدر نے ان پر واضح کر دیا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ خود یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں کہ اسے پاکستان سے کھیلنا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ مودی سرکار کرے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اگرچہ کرکٹ کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری لانے کی بات تو کی ہے، لیکن شہریار خان تسلیم کرتے ہیں کہ بھارتی ٹیم کو پاکستان سے کھیلنے کا گرین سگنل ابھی نہیں ملا ہے۔ شہریار خان کہتے ہیں کہ یہ اجازت تو مل جائے گی، لیکن وہ ایک اور مسئلے سے پریشان ہیں۔ آخر وہ مسئلہ ہے کیا؟
زیادہ کمپلیکیٹڈ وہ یہ ہے کہ بی سی سی آئی کہتا ہے کہ کیونکہ آپ نے 10 سپورٹس سے براڈ کاسٹنگ رائٹس آپ نے مقرر کیے ہیں، آپ نے سائن کیے ہیں، اور 10 سپورٹس جو ہے وہ ہماری مخالفت کر رہا ہے، وہ ایک لیگ شروع کرنا چاہ رہا ہے جو کہ آئی پی ایل کے خلاف ہے، اور اگر آئی پی ایل کے خلاف ہے تو آئی سی سی کے بھی خلاف۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ 10 سپورٹس کی اگر آپ براڈ کاسٹنگ رائٹس دے رہے ہیں تو یہ اس میں پرابلم آ جائے۔
جی ہاں، آپ نے سنا، یہ مسئلہ ہے پاکستان بھارت کرکٹ سیریز کے نشریاتی حقوق کا۔ 10 سپورٹس کا پاکستان کرکٹ بورڈ سے نشریاتی حقوق کا 5 سال کا معاہدہ ہے، لیکن بی سی سی آئی کے لیے 10 سپورٹس قابل قبول نہیں، اور یہی بات پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری انوراگ ٹھاکر کہتے ہیں کہ گیند اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے کورٹ میں ہے۔
The talk is on between BCCI and PCB. There are certain issues related to the SL group which is pending in the court. I wouldn't like to comment as of now. But ball is in the PCB court. It is their prerogative.
میں نے 10 سپورٹس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر راجیش سیٹھی سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ بی سی سی آئی کو 10 سپورٹس پر اعتراض ہے، تو کیا اس صورت میں پاک بھارت سیریز کسی اور براڈ کاسٹر کے پاس جا سکتی ہے؟
پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بہت ہی فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور اچھے طریقے سے بیڈنگ پروسیس کی اس سال کے شروعات میں، جس میں کئی لوگوں نے اس بیڈنگ پروسیس میں حصہ داری لی، اور اس پروسیس کے تھرو ہم لوگوں کو، ہمیں اور ہمارے جو پارٹنر ہیں پاکستان میں پی ٹی وی، ہم دونوں کو مل کے یہ رائٹس دیے گئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے۔ اب اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا ہوسٹنگ بورڈ رہتا ہے اور ایز اے ہوسٹنگ بورڈ یہ کہیں پہ میچ ہوسٹ کیا جاتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذریعے، چاہے وہ انڈیا میں کرے، چاہے یو اے ای میں کرے، چاہے پاکستان میں کرے، جس کے میں بہت ہی خوشی ہوگی، تو ہم ان کے براڈ کاسٹر رہیں گے، ہمیں یہ معلوم ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ کیا چل رہا ہے ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے۔
راجیش سیٹھی سے میرا سوال تھا کہ کیا یہ معاہدہ ختم ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو 10 سپورٹس قانونی چارہ جوئی کرے گا؟
صاحب سوال نہیں اٹھتا، ایسی نہ نوبت آئے گی، اور ابھی تک ہم سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کسی نے کسی بھی طرح کا ہم سے ایسا کوئی ڈسکشن نہیں کیا ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں اٹھا ہے، اور اگر کچھ ایسی بات ہوتی بھی ہے، وی آر اسٹینڈنگ ود ایچ ادر ان تھک اینڈ تھن، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ہم آپس میں بات کریں گے، اور ایسی کوئی نوبت آئی نہیں ہے، تو ہم ایسی چیزیں سوچیں ہی کیوں۔
جب 10 سپورٹس کا ذکر آ ہی گیا ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ایس ایل گروپ کی ملکیت ہے، جو ایک مرتبہ پھر اسی طرز کی کرکٹ سامنے لانے کا اعلان کر چکا ہے جو اس نے 2007 اور 2008 میں آئی سی ایل کے نام سے شروع کی تھی، جسے آئی سی سی نے غیر قانونی قرار دے دیا تھا، اور اس میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں پر انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ میں نے ماضی کی آئی سی ایل کے ایک سرکردہ افسر آشیش کول کو زحمت دی اور ان سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ جب قانونی طریقے سے کرکٹ آئی سی سی اور اس کے رکن ممالک چلا رہے ہیں تو ایک ایسی کرکٹ دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت کیوں، جسے کوئی بھی آئینی اور قانونی نہیں مانے گا؟
ایکچولی ہم لوگ بیسیکلی وی آر لیونگ ان این اگنورنٹ ورلڈ ایز فار ایز کرکٹ از کنسرن۔ چاہے آئی سی سی ہو، چاہے بی سی سی آئی ہو، یہ کہیں سے بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل باڈیز نہیں ہے۔ یہ اتنے سالوں سے لوگوں کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، یہ سب کے سب پرائیویٹ کلبز ہیں، جو چاہے آپ ہوں، ہم ہوں، یا کوئی بھی ایک غیر معمولی آدمی ہو، کوئی بھی آدمی ایسا ایک کلب بنا سکتا ہے اور اسی معاشرے میں رہ کر کے اسی سٹرکچر کے اندر میں اپنی کرکٹنگ باڈی بنا سکتا ہے، اس کو قانونی چھوٹ ہے۔ یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا اتنے سالوں سے کہ آئی سی سی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، بی سی سی آئی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے دور میں مجھے معلوم ہے جب ہم نے رولنگ کی، سپریم کورٹ کی رولنگ ہے ہندوستان میں، कि बीसीसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बीसीसीआई कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, बीसीसीआई इज अ प्राइवेट क्लब एंड देयर इज नो क्रिकेट टीम दैट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द यूनियन ऑफ इंडिया. इट इज जस्ट अ प्राइवेट क्लब विच कंप्राइजेज ऑफ पीपल हु आर प्लेइंग फॉर अ प्राइवेट क्लब कॉल्ड बीसीसीआई. तो ये चीजें तो बहुत वाजे तौर पे सामने आ चुकी हैं, इसमें कई सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें अब पुरानी हो चुकी.
आशीष कॉल से मैंने पूछा कि आप लोगों ने जब 7 साल पहले आईसीएल शुरू की तो उस वक्त बीसीसीआई ने भारत में अपना कोई भी ग्राउंड देने से इनकार कर दिया. अब भी एसएल ग्रुप के पास पैसा तो है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो ये लीग कैसे होगी और होगी भी या नहीं?
बिल्कुल, मैं आपसे 100% इत्तेफाक रखता हूँ. जो आपने कहा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है. मेरे दौर में भी जब आईसीएल के बारे में सोचा गया था तब मेरा भी ऐसा मानना था कि क्रिकेट को अगर एक पैरेलल बॉडी सक्सेस दे सकती है वो तभी दे पाएगी जब तक हम क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं करें. पैरेलल क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम नहीं लेके आ पाएंगे तो कोई भी एफर्ट मैं नहीं समझता कि कामयाब हो पाएगा.
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हर दौर में हुकूमत के सामने कशकोल लिए खड़ी रही है कि ग्रांट मिलेगी तो हॉकी चलेगी. साबका दौर में फेडरेशन को बेहिसाब पैसे मिले, हुकूमत गई तो उसके अपने कासिम जिया भी चले गए और जो कुछ उन्हें मिला उसका कोई हिसाब भी नहीं दिया गया. मौजूदा हुकूमत आई तो उसके अपने अख्तर रसूल आ गए, अब वो भी ग्रांट के तलबगार हैं. लेकिन हुकूमत भी सियानी है, कहती है कि पहले जो कुछ दिया उसका हिसाब तो दो. इस सूरत हाल में खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ सबसे ज्यादा नुकसान में रहे हैं कि फेडरेशन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट या मुलाजमतें क्या दे, इन खिलाड़ियों के डेली अलाउंस तक नहीं दे पा रही. मैंने पाकिस्तानी हॉकी टीम के चीफ कोच शनाज शेख से पूछा कि ये डेली अलाउंस कितना है और क्या ये सही बात है कि आप लोगों को ये भी पूरा नहीं मिल सका?
$150 हमें मिलता है डेली रोज, खिलाड़ियों को भी और मैनेजमेंट को भी. ऑस्ट्रेलिया गए थे टूर पे ना, तो हमें 50% जो दिया गया है डेली रोज, 50% का है कि जून में दिया जाएगा. और उसके बाद अब जो कोरिया के लिए है, कोरिया में भी पैसे कोई नहीं इनके पास, कोरिया विदाउट हम डेली अलाउंस जाएंगे बच्चे. तो ये कब तक होता रहेगा? यानी कि जो हमारा बच्चों का हक है वो ही मांग रहे हैं, वो तो कम दे रहे हैं. यानी कि $150 क्या $150 है मुझे बताएं एक दिन का.
शनाज शेख से मैंने पूछा कि इस सूरत हाल में आपके लिए कितना मुश्किल है कि खिलाड़ियों से अच्छे नतीजे ले सकें.
अब देखिए हमारे बच्चे जो है ना, तो अपना उनके पास जॉब्स है ना, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट है. अब नेशनलिज्म के लिए लीग भी नहीं खेल सकते लोग. यानी कि हर बच्चे के पास मुझे अभी दिखाया उन्होंने कि कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है नेशनल टीम जो है पहले आ जाती है. हॉकी को जो है ना पाकिस्तान के लिए 5 साल के लिए जो है पाकिस्तानी इंटरनेशनल के लिए बैन कर देना चाहिए. हमें जो है डोमेस्टिक के ऊपर तजर्बे करने चाहिए, डोमेस्टिक करें, क्योंकि इस तरह अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा तजलील होगी मैं समझता हूँ.
हाय रे पाकिस्तानी हॉकी कहाँ थी और कहाँ आ गई.
So penalty to Juventus. The score is 1-1 and it's Tevez. Here he comes, weaving run and scores. Casillas dives to his left, but Tevez beats him and punches the air and it's all gone black and white again here in Turin.
Champions League में इटली की टीम यूवेंटस ने पिछले साल की चैंपियन रियल मैड्रिड को शिकस्त दी और अब वो फाइनल में मुकाबला करेगी बार्सिलोना का, जिसने बायर्न म्यूनिख को रास्ते से हटाकर फाइनल के लिए जगह बनाई है और ये फाइनल होगा 6 जून को. और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट लाहौर से सुल्तान महमूद.
तुर्कमानिस्तान की टीम एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन U23 चैंपियनशिप के ग्रुप क्वालिफायर से 10 बरदार हो गई है और अब इस ग्रुप में 5 की बजाय 4 टीमें रह गई हैं. नए शेड्यूल के मुताबिक ग्रुप का पहला मैच पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान खेला जाएगा. दूसरी टीमों में किर्गिस्तान और कुवैत शामिल हैं. तीसरी एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप और चौथी सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप इस माह की 24 तारीख से ईरान में शुरू हो रही है. सार्क इंटरनेशनल जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप अगले माह की 16 तारीख से नई दिल्ली में शुरू हो रही है.
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को भी इजाजत दीजिए.
सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस सुन रहे हैं और इस वक्त आप सुन रहे थे खेलों के खबरों पर तजिए का प्रोग्राम खेल के मैदान से पेशकश कर रही थी अब्दुलरशीद शकूर की. इत्तलात के मुताबिक फिनलैंड के छोटे शहरों की सुकड़ती हुई आबादियों को बढ़ाने की गर्ज से वहां के शहरियों को मुख्तलिफ किस्म के बोनस दिए जा रहे हैं. فنلینڈ کے سرکاری ریڈیو کے مطابق کچھ کونسل میں ایک یورو کے بدلے زمین کے ٹکڑے اور دیگر میں نئے والدین بننے والوں کو رقم دی جاتی ہے. متعدد علاقے مقامی افراد کے دیگر شہروں کو منتقل ہونے کے باعث وہاں کی آبادیاں سکڑنے جیسے مسائل سے نبردازمہ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. ایسوسیشن آف لوکل اینڈ ریجنل اتھارٹیز کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق دو تہائی سے زیادہ چھوٹی میونسپیلٹی میں تعمیراتی زمینیں انتہائی کم قیمت پر دی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہاں کے لوگ ان علاقوں میں آ کے آباد ہو سکے, اور خاص طور پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں پیدا کرنے والی خواتین کو کچھ زیادہ انعامات دیے جائیں تاکہ آبادی بڑھ سکے, ورنہ یہ ملک آئندہ نسل میں تک بوڑھا ملک سمجھا جائے گا. تفصیل پڑھنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں bbc.com کی ویب سائٹ پر. اور اس کے ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر تھی نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض سر انجام دی ایلسٹر بیوس نے, اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی اسرار الحق نے. ثقلین امام کی جانب سے خدا حافظ, مگر آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں معصومہ مالک.
پاکستان میں بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سویلین اور فوجی خفیہ اداروں کے درمیان تعاون کو مزید مربوط اور فعال بنانے پر زور دیا ہے. وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ غیر ملکی عناصر پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر عمل درآمد میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت اور چین کے وزرائے اعظم نے سرحدی تنازعات کا متفقہ حل ڈھونڈنے پر اتفاق کیا ہے. عراق سے اطلاعات ہیں کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے رمادی شہر میں پولیس ہیڈ کوارٹرز اور دیگر اہم سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے. برونڈی کے صدر پیئر انکورنزیزا فوجی بغاوت کی کوشش کے مبینہ رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد دارالحکومت بوجمبورا میں اپنے صدارتی محل لوٹ آئے ہیں, لیکن شہر میں ان کے خلاف مزید احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم اپنے طے شدہ شیڈیول کے مطابق پاکستان کا دورہ کرے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.